الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی مادی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ پاک کے فضل اور انعامات ہی میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ بھی ہے کہ اس رب کریم نے ہمارے لیے حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت مقدر فرمائی ہے. الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے 16 جنوری کو انشاءاللہ ہمارا اپنے احباب کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے عمرے کی روانگی کا سفر ہے. اسی مناسبت سے آج یہ ہماری روانگی سے پہلے والی الوداعی نشست ہے، تو آج اس موقع پر حرمین شریفین ہی سے متعلق گفتگو کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی سعادتوں کے ساتھ حاضریاں نصیب فرمائے. یہ دربار اللہ پاک نے دنیا کے اندر ایسے قائم کیے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ، یہ دو پاکیزہ کرنے والی ایسی اللہ پاک نے بھٹیاں عطا فرما دی کہ بڑے بڑے گناہگار آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منع کر واپس چلے جاتے ہیں. امت کے گمراہ قسم کے لوگ، نافرمانیاں کرنے والے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبتیں سمیٹ کر حرمین شریفین سے واپس آیا کرتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ پاک نے اپنی محبت کے مشہد اور مظاہرے ان دونوں چیزوں کے اندر رکھ دیے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، ان کے ساتھ اسی بندہ مومن کو محبت اور تعلق اور عشق تک لگاؤ ہوتا ہے جس کو اللہ سے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو. محبوب سے جب سچی محبت نصیب ہوتی ہے تو پھر محبوب کے ایک ایک متعلق سے بھی محبت ہو جاتی ہے. لیلا اور مجنوں کی محبت مثالی گزری ہے. مجنوں اپنی لیلا کی گلی سے گزر کر آنے والے کتے کو بھی بڑے احترام سے اپنی چادر پر بٹھاتا تھا اور چمکارتا. جب کوئی کہتا کہ کتے کی اتنی عزت افزائی کیوں کر رہے ہو، تو کہتا کہ یہ کتا عام کتوں سے ہٹ کر ہے، یہ میری محبوبہ کی گلیوں میں گھوم کر آیا ہے، وہاں کی گرد و غبار، وہاں کی آب و ہوا اس کو لگی ہے، تم کیا جانو اس کتے کی قدر و قیمت جو میرے نزدیک ہے. اللہ پاک نے دنیا کے اندر یہ دو مرکز اسلام ایسے قائم فرمائے، مکہ مکرمہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو سب سے پہلا اپنا گھر روئے زمین پر تعمیر کرایا، یہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر واقع ہے، جس میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں. انہی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی مقام ابراہیم بھی ہے، اور یہ ایسا پرامن خطہ ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے مأمون اور محفوظ ہو جاتا ہے. یہ مأمون اور محفوظ ہونے والے خطے ایسے ہیں کہ جو وہاں چکر لگا کر آ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی مأمون اور محفوظ فرما دیتے ہیں، جہنم کے عذاب سے، اپنے قہر سے، اپنی ناراضگی سے اس کو امن عطا فرماتے ہیں، حفاظت میں لے لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فرمایا کہ تم لگاتار پے در پے یکے بعد دیگرے حج پر حج کرتے رہا کرو، عمرے پر عمرے کرتے رہا کرو. حج کے بعد حج کرنا، عمرے کے بعد عمرہ کرنا، کہ ایسے عمل اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں کہ فرمایا کہ حج اور عمرے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندے سے فقر و فاقے کو دور فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کی آلودگیوں کو دھو کر صاف فرما دیتے ہیں، جس طرح ایک بھٹی لوہے کو جلا کر اس کا میل کچیل اس سے دور کر دیتی ہے۔ لوہے کو جب بھٹی میں ڈالا جائے تو کھرا الگ ہو جاتا ہے، کھوٹا الگ ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے دنیا ہی کے اندر رہتے ہوئے اپنی صفائی ستھرائی کا انتظام کرنے کے ایسے سامان فرما دیے کہ جب کبھی گناہ زیادہ ہو جائیں کوشش کر کے ہمارے گھر پہ آ جاؤ، وہاں حاضری لگا جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عمروں کے درمیان جو بھی انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ سارے کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کہ ایک عمرہ کر لینے کے بعد زمانہ گزرا، پھر دوسرا عمرے کے لیے بندہ حاضر ہوا، اس دوران اس سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے، فرمایا کہ یہ عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ حج جو حج مبرور کہلاتا ہے، جس کو حج قبول کہا جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے، فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ کہ بندہ اپنی جان بھی اور اپنے مال بھی خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ پاک کی اسی طرح عبادت انجام دیتا ہے جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو یہ ایسے مرکز اسلام تجلیات کے مراکز اللہ پاک نے دنیا ہی میں قائم فرمائے ہیں کہ آنے والا وہاں سے پر امن ہو کے واپس لوٹتا ہے۔ اللہ پاک نے اس مقدس خطے کو پوری زمین کے اندر چنا۔ زمین تو بہت بڑی ہے، خطے بہت سارے تھے، سرسبز و شاداب علاقے بھی تھے، لیکن اللہ پاک کی نگاہ کرم وہ حرم محترم کعبہ مشرفہ والی سرزمین پر ہوئی کہ سب سے پہلے جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر اتارا گیا، تو انہوں نے جو اللہ کی عبادت سب سے پہلے انجام دی وہ یہی بیت اللہ شریف کا طواف تھا۔ طواف کے بعد فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو فرشتوں نے دعا دی اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ یعنی سب سے پہلے انسان کو اللہ پاک نے زمین پر اتارنے کے ساتھ اپنے سب سے پہلے گھر کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ وہی سب سے پہلا گھر اس آخری امت کے لیے اللہ پاک نے منتخب فرمایا اپنے پیارے حبیب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر، کہ مدینہ طیبہ میں آپ رہتے ہوئے بارہا اپنی آنکھوں کے اندر آنسو لیے ہوئے آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھاتے تھے اور دلی آرزو یہ تھی کہ ہمارا قبلہ اور کعبہ بیت اللہ شریف ہو جائے۔ اللہ پاک نے آپ کی منشا پوری فرمائی اور آپ کی مرضی کے مطابق قبلہ اور کعبہ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، آیت مبارکہ نازل فرما دی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے تھے۔ یہ آپ کی ادائیں ہمیں بڑی پسند آ رہی تھی کہ بارہا آپ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں کہ شاید کہ وحی آ جائے اور بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کی طرف ہمارا قبلہ اور کعبہ کر دیا جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب آج کے بعد سے ہم آپ کے رخ کو اپنی عبادت کے اندر اسی قبلے کی طرف پھیرتے ہیں جو قبلہ آپ کی پسند کا ہے۔ تَرْضَاهَا، جو آپ کی رضا اور چاہت والا پسند والا جو قبلہ اور کعبہ آپ چاہتے تھے، آج کے بعد سے قیامت تک ہم اسی کو پوری آپ کی امت کے لیے قبلہ اور کعبہ بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کو اللہ پاک نے زبان بھی دی ہے، دو ہونٹ بھی دیے ہیں۔ ایک دن اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا اللہ، میری زیارت کو آنے والے اور مجھ سے ملنے والے کم ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ میں ایسے بندے پیدا کروں گا کہ جو دلوں کے اندر خشوع اور خضوع رکھنے والے ہوں گے اور جو کثرت سے سجدے کرنے والے ہوں گے، میں ان کے دل میں تیری عشق و محبت ایسی جاگزی کر دوں گا، ان کے دل میں تیرا تعلق ایسا ڈال دوں گا، فرمایا کہ وہ تیرے ایسے عاشق ہوں گے، تجھ پر ایسے مر مٹیں گے جس طرح ایک کبوتری اپنے انڈے کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر مر مٹتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنا گھر بنا کر پوری روئے زمین کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے اعلان کروا دیا۔ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، آپ اعلان کر دیجئے بیت اللہ تعمیر ہو چکا ہے کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کی عبادت کرو. فرمایا یا اللہ جنگل بیابان ہو میری آواز کون سنے گا؟ فرمایا کہ جبل ابی قبیس پہ آپ چڑھ کر اعلان کریں، پکارنا آپ کا کام ہے، اپنے بندوں تک آپ کی پکار پہنچانا میرا کام ہے. فرمایا کہ لوگوں اللہ کا گھر تیار ہو چکا، اس کی عبادت کے لیے آیا کرو. اس وقت اللہ پاک نے موجودہ جو انسان تھے وہ بھی اور عالم ارواح کے اندر جتنی بھی روحیں موجود تھیں ان سب تک اللہ پاک نے اس پیغام کو پہنچایا. اس پیغام کو سن کر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا زندگی میں، اللہ پاک نے اس کے لیے اتنی ہی مرتبہ حاضری وہاں کی مقدر فرما دی. جس کسی نے ایک مرتبہ تو ایک دفعہ حاضری نصیب ہوتی ہے، جس نے سینکڑوں مرتبہ لبیک کہا تو سینکڑوں مرتبہ زندگی میں حاضریاں ملتی ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزار حج کیے ہیں، بیت اللہ شریف ہر سال جایا کرتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر سال دور دراز کے علاقوں سے حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے تاکہ ہمارا یہ سالانہ اجتماع جس کے اندر ہم دور دور جا کے بس چکے اس میں سب جمع ہوں اور حالات کے اوپر تبادلہ خیال ہو اور دنیاوی معاملات کے اوپر پیش رفت ہو. تو یہ مرکز اسلام اللہ پاک نے عطا فرمائے اور یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ایسے عاشقین صادقین کہ جو بیت اللہ شریف سے والہانہ محبت کرنے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وافد ہیں، وافد خصوصی مہمان. ان خصوصی مہمانوں کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا، فرمایا کہ جو وہ دعا مانگتے ہیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں ان کو عطا کیا جاتا ہے، وہ مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں. جب بندے نے اپنی جان اور اپنا مال لگایا، محنت اور مشقت برداشت کی، سفر کی تھکاوٹیں برداشت کی، بال بچوں سے دوری اختیار کی، وطن کو چھوڑا، نکل کھڑا ہوا حج کے لیے عمرے کے لیے جا پہنچا، تو یہ اللہ کا خصوصی مہمان ہے. ہر مہمان کا اعزاز اور اکرام ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے، احکم الحاکمین ہے، مہربانوں کے مہربان ہیں. وہ جب اکرام کرنے پر آتے ہیں تو سب سے پہلا اکرام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور پھر بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں. بندے مانگ، تو ہمارا خصوصی مہمان ہے، تجھے دیا جائے گا. ہر انسان اپنے آنے والے گھر کے اندر مہمان کا اکرام کر کے اس کو نوازتا ہے. یہ تو اللہ کے مہمان ہیں جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ وافدین ہیں، ضیوف الرحمن ہیں، رحمان کے مہمان ہیں، کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں دعا قبول ہوتی ہے اور جب اللہ سے کوئی سوال کریں سوال پورا کیا جاتا ہے، مغفرت کی دعا مانگیں تو اللہ پاک بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں. تو ایسے اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ اپنے دربار سے قربت حاصل کرنے والے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا اکرام کا معاملہ فرماتے ہیں کہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر اس سے مواخذہ اور اس سے گرفت نہیں ہوتی اور پھر جب وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس کی شایہ نشان ہو، آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، خوف زدہ رہتے ہوئے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پھر ایسا نوازتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اس کو انعام ملتا ہے کہ دنیا بھی اس کی پرسکون ہوتی ہے، اس کو راحت و آرام، چین اور سکون، دنیا کا قرار ملتا ہے، دنیا کی خوشیاں ملتی ہیں. اور آخرت کے اندر اللہ پاک نہ تو اس سے گرفت فرماتے ہیں نہ مواخذہ فرمائیں گے، بلکہ اصل جو آخرت کا گھر اور ٹھکانہ ہے جنت، وہی جنت اس کو اللہ پاک بغیر عذاب کے عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑے مقامات ہیں، مرکز اسلام ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے دنیا ہی کے اندر اہل ایمان کو عطا فرما دیا کہ جب کبھی تم پاک و صاف ہونا چاہو ان پاکیزگی کی مشینوں میں آ جاؤ، ہمارے خطوں میں آؤ، دیوانہ وار طواف کرتے رہو، چکر لگاتے رہو، دیوانگی کا مظاہرہ کرو، عشق و محبت کے ثبوت دو. دنیا میں بے شمار اغراض کے اوپر مشتمل اسفار ہوا کرتے ہیں، کوئی تجارت کا، کوئی سیر و سیاحت کا، کوئی دیگر اغراض کے اوپر مشتمل. ایک سفر وہ ہے جو خالصتاً روحانی ہے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا ہے، کہ وہاں انسان کوئی دنیاوی مفادات حاصل کرنے نہیں جاتا بلکہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو گرمی اور سردی کی تھکاوٹوں کے اندر ڈالتا ہے، سفر کی مشقتوں کے اندر اپنے آپ کو گویا کہ ڈال رہا ہے، پیش کر رہا ہے. ایسے حالات میں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام اپنے دنیاوی امتیازات ختم کر دو، امیر ہو یا غریب، عرب ہو یا عجم، اپنے ساری وہ خصوصیات امتیازات ختم کر کے سیدھے سادے صاف ستھرے دو چادروں کے اندر ملبوس ہو کے ہمارے دربار میں آؤ، دیوانگی کا ایسا ثبوت دو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی رہا بندہ نہ کوئی بندہ نواز، بادشاہ امیر اور غریب، وزیر اور سفیر سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پھر یہ امتیاز باقی نہیں رہتا، بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے حاکم عام مجمع کے اندر ایسے رل مل جاتے ہیں کہ حج کا موقع ہو یا عمرے کا موقع ہو، اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا کہ سارے ایک ہی لباس کے اندر دیوانہ وار اللہ کے بندے بن کر اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک، اللہ پاک کی کبریائی کے نعرے بلند ہوتے ہیں کہ بندو تمہارا نغمہ بھی ایک ہو، تمہارا ترنم بھی ایک ہو، تمہارا حال حلیہ بھی ایک ہو، سب ایک ہی صدائیں لگاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی شریک نہیں، ان الحمد تمام کی تمام تعریفیں، وہ نعمت اور تمام کی تمام نعمتیں وہ آپ ہی کی طرف سے ہیں، وہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، لک والملک یہ بادشاہ سلطنت آپ ہی کی ہے، تو اللہ پاک نے ایسا انداز دیا کہ عشق و سرور والا محبت کے اندر لبریز عرب اور عجم، امیر اور غریب، گورا اور کالا، ہر طبقے کا انسان وہاں ایک ہی حال حلیہ میں حاضر ہوتا ہے، ایک ہی صدائیں بلند کرتا وہ حاضر ہوتا ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب حج کے لیے روانہ ہو چکا تھا، راستے میں حضرت جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ آپ کے پاس پیغام بھیجا ہے، اور وہ یہ کہ صحابہ اکرام سے آپ فرمائیے کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں، اللہ پاک کو آپ کے صحابہ کا یہ تلبیہ جو لبیک اللہم لبیک کی صورت میں فرمایا کہ بہت زیادہ پسند ہے، مرد حضرات کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی صدائیں بلند کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ پکار بڑی پسند آ رہی، فرمایا کہ ہم زور و شور سے، جوش و خروش سے تلبیہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمارا منہ خشک ہو جاتا تھا، لیکن ہم جوش و خروش میں، عشق و محبت میں ڈوب کر تلبیہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ انداز اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ جب آ رہے ہو بندے بن کے آؤ، ساری کی ساری ترجیحات ختم ہو جائیں، صرف ایک اللہ اور اللہ کا گھر تمہارے سامنے ہو، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے آ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار افراد ایسے ہیں جن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی برکت سے اللہ پاک اس بستی سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو مؤذن جب اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو اللہ کو اس کی، اللہ اکبر کی یہ کبریائی کا نعرہ اس قدر پسند ہے کہ اس بستی میں جہاں اذان کی تکبیر دی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، اللہ پاک اس بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ دوسرے فرمایا کہ مجاہد جب دشمن پر یلغار کرتے ہوئے تکبیر کا نعرہ بلند کرتا ہے تو اللہ پاک کو یہ آواز بڑی پسند ہے، اس بستی میں جہاں یہ نعرہ لگتا ہے اللہ پاک آنے والے عذاب کو اسے ہٹا دیتے ہیں۔ تیسرے فرمایا کہ وہ بچہ کہ جو ابھی کلام الہی کے پڑھتے ہوئے آغاز کر کے جب وہ شروع شروع عمر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک کو بھولے بھالے معصوم بچے کی یہ بسم اللہ بڑی پسند آتی، جس بستی میں یہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اللہ پاک وہاں سے اپنے عذاب کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھے فرمایا کہ حاجی یا معتمر جو بیت اللہ کا ارادہ کر کے چل کھڑا ہو، نکل پڑا ہو اور وہ راستے میں صدائیں بلند کر رہا ہو لبیک کی، تو اللہ پاک کو یہ صدائیں اتنی پسند ہیں کہ حاجی اور معتمر جس علاقے سے، جس بستی سے گزرتے ہوئے تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ پاک اس بستی سے اپنے عذابوں کو ہٹاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول کلمات ہیں، حال حلیہ بھی، لباس پوشاک بھی بڑا محبوب، بڑا صاف ستھرا نورانی اور بڑا ہی سادہ، اور پھر تلبیہ کے کلمات کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ عز و نیاز کا پیکر بن کے حاضر ہو رہا ہے۔ اور پھر جب بندہ رخت سفر باندھتا ہے، وہاں کا ارادہ کر کے نکل کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی قدم قدم پر انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اور معتمر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اجازت ہو تو جا کر مکہ مکرمہ میں عمرہ کر آؤں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی. اور پھر جو جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ لا تنسانا یا اخی من دعائک, ارے بھائی, اے میرے بھائی, ہمیں بھی تم اپنی دعاؤں میں فراموش مت کرنا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اشرکنا یا اخی فی دعائک, میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک رکھنا. امام الانبیاء ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں, محبوب کبریا ہیں, لیکن ایک مبارک پر مبارک سفر پر روانہ ہونے والے اپنے شاگرد, اپنے بیٹے کی مانند, اپنے ایک صحابی, ان سے آپ فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ لا تنسانا یا اخی من دعائک, ارے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں فراموش مت کرنا. اشرکنا یا اخی فی دعائک, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھنا. سنت بھی ہے اور یہ ادا پسند بھی ہے کہ جانے والوں سے دعا کرائی جائے, سلام پیغام بھجوائے جائیں, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں. وہاں پہنچ کر جب بندہ غائبانہ انداز میں دعائیں کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے پیغام پہنچاتا ہے, تو اللہ پاک نہ جانے کب کب کی دعائیں قبول و منظور فرما کر بندوں کو نوازتے ہیں. تو یہ سفر بڑا ہی مبارک سفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سفر کے اندر خرچ ہونے والا ایک درہم, ایک روپیہ, اللہ پاک اس کو راہ خدا میں جہاد کرنے والے مال کی طرح 700 درجے تک بڑھا دیتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ راہ ایسی ہے کہ جس میں چلنے والا اللہ کی بارگاہ میں ایک درہم خرچ کرے, فرمایا کہ اللہ پاک اس کے بدلے اس کو 1,00,000 درہم کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور پھر حجت الوداع کا موقع تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حجاج اور معتمرین اللہ کے مہمان ہیں, جو مانگتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے, جو دعا کرتے ہیں قبول کی جاتی ہے, جو خرچ کرتے ہیں ان کو عطا کیا جاتا ہے. ایک درہم بھی خرچ کریں, فرمایا کہ بدل میں اللہ پاک 1,00,000 درہم کے برابر عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ کی ہاں ان کے خرچ کیے ہوئے کی ایسی قدر و منزلت ہے کہ فرمایا کہ ایک ایک درہم جو حج اور عمرے کے سفر پر خرچ کیا جائے, فرمایا کہ اللہ کی قسم جس نے ہمیں حق کے ساتھ بھیجا ہے, اللہ کی ہاں ایک ایک درہم کی قدر و قیمت ایک ایک پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ بھاری ہے. اس وقت آپ کے سامنے جبل ابی قبیس, جو حرم محترم کعبہ مشرفہ کے بالکل سامنے ایک پہاڑ تھا جس پر آج کل شاہی محل تعمیر ہے, اس پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایک درہم اس پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے. ایک درہم خرچ کیا, 1,00,000 کے برابر ثواب پایا, اور ایک ایک درہم پہاڑوں کی مانند وزن رکھنے والا ہو, قدم قدم پر اللہ پاک کتنے نوازنے والے. فرمایا کہ یہ محترم مقدس سرزمین ہے کہ جہاں پر ایک نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک 1,00,000 کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, حدود حرم کے اندر کی جانے والی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ بکل حسنۃ 100,000 حسنہ, ایک نیکی کرے گا 1,00,000 کا ثواب پائے گا. اللہ پاک نے کم خرچ بالا نشی کے یہ مراکز قائم کر دیے کہ بندو, جب تم اتنی محنت اور مشقت کر کے آ رہے ہو, اپنی جان اور مال خرچ کر کے آ رہے ہو, سفر کی تکالیف برداشت کر کے آ رہے ہو, تو یہیں دنیا میں تم کو ہم اتنا نوازیں گے کہ 1 کا بدلہ تم کو 1,00,000 کی شکل میں عطا فرمائیں گے. اور خدا نہ خواستہ وہاں بے احتیاطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, کوئی بے ادبی ہو جائے, تو وہ جرمانہ بھی بڑا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حدود حرم کے اندر 1 گناہ, اور فرمایا کہ حدود حرم سے باہر 70 گناہ اگر کر لیے جائیں تو وہ پھر بھی ہلکے ہیں, لیکن حدود حرم کا 1 گناہ اس سے زیادہ خطرناک اور شدید ہے. اور اسی طریقے سے بے احتیاطی کرتے ہوئے انسان اگر وہاں بد نظری کرتا ہو, گناہ کی باتیں, غیبت, چغلیاں, لا یعنی چیزیں, یہ ایسی خطرناک چیزیں ہیں کہ دو افراد تھے, اساف اور نائلہ, ایک مرد اور ایک عورت, ان دونوں نے حرم محترم کے اندر مکالہ کیا. زمانے جاہلیت کی بات, تو یہ مقدس خطہ تو روز اول سے مقدس چلتا چلا آ رہا ہے. اساف اور نائلہ نے اس مبارک سرزمین کے اوپر جب حرام کاری کی, آنن فانن اللہ پاک نے ان کو پتھر کا بنا دیا. یہ مقدس خطہ ہے جہاں قدم قدم پر ادب اور احترام ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور خدا نخواستہ گناہ ہو جائے, اس کی مثال ایسی ہے کہ سر راہ چلتے ہوئے انسان شور مچائے, وا ویلا کرے, اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن بادشاہ موجود ہو, دربار لگا ہوا ہو, شاہی دربار کے اندر کوئی شور شرابہ کرے, تو بہت بڑی جرات اور گستاخی تصور کی جاتی ہے. احکم الحاکمین کا دربار ہے، مرکز تجلیات ہے، انسان وہاں پہنچا ہے، اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ وہ بیعت بھی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی جرم کر بیٹھے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ شاہی دربار کے اندر احکم الحاکمین کی موجودگی کے اندر گویا کہ وہ واویلا کرنے والا ہے، اس کی سزا بھی پھر سخت ترین ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس خطے کو اتنا بابرکت بنایا، فرمایا کہ 70,000 فرشتے یہ خانہ کعبہ کو گھیرے رکھتے ہیں، ہر لمحے ہر آن 70,000 فرشتے کعبۃ اللہ شریف کو گھیرے ہوئے ہیں. فرمایا کہ جو بھی افراد وہاں طواف کرتے ہیں، جو بھی افراد وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہی 70,000 فرشتے ان طواف کرنے والوں کے لیے اور ان نمازیں پڑھنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. وہ محافظین، وہ اللہ کے مقرب فرشتے کہ جن کی ذمہ داری بیت اللہ شریف کی حفاظت پر ہے، اللہ پاک ان کی دعائیں ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کے دیوانہ وار چکر لگا رہے ہیں اور وہاں براہ راست اللہ کے گھر کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اگر کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو وہ تین قسم کے افراد ہیں. ایک تو وہ مجاہد جو راہ خدا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوا ہے، فرشتے ایسے شخص سے مصافحہ کرتے ہیں. دوسرے فرمایا کہ ماں باپ کا وہ مطیع اور فرما بردار بیٹا جو ان کی اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم رکھتا ہے، تو فرشتے ایسے فرما بردار بیٹے سے مصافحہ کرتے ہیں. اور تیسرے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں سے فرشتے آ کر مصافحہ کیا کرتے ہیں. تو یہ خوش نصیبی ہے انسان کی کہ اللہ پاک جیتے جی اپنے دربار کا اس کو مہمان بناتے ہیں، اور پھر اس کو وہ عنایتیں عطا فرماتے ہیں کہ جس کا انسان اس دنیا کے اندر تصور نہیں کر سکتا، لیکن جو ذخیرہ اس کے پس منظر میں جمع ہوتا ہے، کل جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو اللہ پاک ایک ایک قدم پر جو نیکیاں اس کے لیے اللہ پاک نے جمع کی ہوں گی، بندے کا دیکھ کر دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص طواف کے ارادے سے نکلتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے 500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 500 گناہ معاف فرماتے ہیں، 500 درجات اللہ پاک بلند فرماتے ہیں. فرمایا کہ پھر وہ جب طواف کر کے مقام ابراہیم پر آ کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 10 ایسے غلام جو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوں ان غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور پھر اللہ پاک کی طرف سے فرشتے استقبال کرتے ہیں حجر اسود کے اوپر موجود، اور پیغام دیتے ہیں کہ تم اسی طرح عمل کو جاری رکھو، تمہارے اس طرح کے عمل کی بدولت تم بخشے بخشائے رہو گے. اور پھر اس طواف کرنے والے کو یہ عزت ملتی ہے کہ اللہ پاک اس کے خاندان کے 70 افراد کے لیے سفارش کا حق اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ پاک نے اپنے گھر سے وابستگی اختیار کرنے والوں کو عطا فرمائی ہیں. قدردان ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ پاک نے وہ موقع بھی عطا کیے ہوں اور وہاں پہنچ کر پھر وہ لمحے لمحے کی قدر کرنے والے ہوں اور ایک ایک لمحے کو اپنے لیے قیمتی بنانے والے ہوں. انسان جب ایک موقع اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، وہاں ادب کا پیکر بن کے زندگی گزار کے ثبوت دیتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے گھر کے آداب ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں، آئندہ جب موقع آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بندہ تو پہلے سے مؤدب ہے، اس کو تو آنے دو. باقی ماندہ کے لیے چھانٹی ہوتی ہے کہ کس کس کو بلایا جائے، کس کس کو نہ بلایا جائے. یہ وہ کار آمد نسخہ ہے جو بزرگان دین نے عطا کیا ہے کہ بندہ پہلی مرتبہ جب حاضری نصیب ہو تو وہاں ادب کا پیکر بن کے ایسا رہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے اور اس کا انتخاب ایسے ہو جائے کہ یہ بندہ تو سدھرا ہوا ہے، یہ تو آ کر ہماری مرضی کے مطابق یہاں آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہماری بندگی کرتا ہے. تو ایسا بندے کو اللہ پاک آئندہ پھر مزید حج کی اور عمروں کی سعادتوں سے مالا مال فرماتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے برعکس معاملہ ہو، اللہ کی ناراضگی مول لے لی جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر راندہ درگاہ کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ موقعوں سے محرومی بھی عطا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات کسی بےدبی اور گستاخی اور جرت کی وجہ سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ وہاں سے ناکامی کے ساتھ واپس لوٹا دیتے ہیں. تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ایک اپاہج جو ٹانگوں سے معذور تھا، گھسٹتا ہوا چلا جا رہا تھا، شدید گرمی تھی، دیکھنے والے ایک بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کہ حج کے لیے. کہاں کہ اتنی شدید دھوپ کے اندر رگڑ رگڑ کے اپنے آپ کو گھسٹ گھسٹ کے جا رہے ہو، شدید دھوپ ہے، پرندے بھی درختوں کے سائے میں چھپے ہوئے ہیں، چرند پرند ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، شدید گرمی ہے. کہا کہ اس وقت تم میرے گھر چلے چلو، تھوڑا آرام کر لو، سستا لو، ٹھنڈا موسم ہو جائے پھر نکل کھڑے ہونا، اور اس سے اچھا یہ ہوگا کہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دوں گا، اس پر چلے جانا. کہا کہ آپ تو ٹانگوں والے ہیں, میں معذور ہوں, میں اگر سانس لیتا ہوا گیا ہو سکتا ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے ایام حج گزر جائے, میں حج سے محروم ہو جاؤں, میرے لیے رکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. جب سواری کی انہوں نے پیشکش کی, غضبناک ہو گیا, حیران ہو کے ان کی طرف دیکھنے لگا, کہا کہ میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا لیکن آپ نے بڑی عجیب بات کی. بھلا آپ بتائیں, کوئی غلام جو اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھا ہو اور اس نے دل میں یہ ٹھان لی ہو کہ اب تو آقا کو منا کر ہی رہوں گا, تو اس غلام کے لیے کوئی یہ زیب دیتا ہے کہ وہ آقا کے سامنے سواری پر سوار ہو کر حاضر ہو؟ غلام زندگی میں نافرمانیاں کر کے آقا کو ناراض کر بیٹھا ہے, اب اس کو منانے چلا ہے تو اس کی یہ شان نہیں کہ وہ سواری پر سوار ہو کر جائے. بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ کس قدر دیوانہ وار معذوری کے باوجود جا رہا ہے. فرمایا کہ جب میں حج پر حاضر ہوا تو حج کے تمام کے تمام ارکان ادا کر لینے کے بعد جب میں کنکریاں مار کے فارغ ہوا تو ایک جگہ جھمگٹا لگا ہوا دیکھا, میں بھی پہنچا تو دیکھا وہی معذور ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے بلایا, اپنے دربار دکھایا, حج کی سعادت دی, وقوف عرفات کرایا, وقوف مزدلفہ کرایا, اور میں رمی جمار کر کے شیطان سے اپنی نفرت کا اظہار کر چکا ہوں, اب جب قربانی کا موقع آیا لوگ تو صاحب ثروت ہیں, قربانیاں پیش کر رہے ہیں, تو جانتا ہے کہ احرام کی دو چادروں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں, اے اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور جان اللہ کو دے دی. ایسے ایسے عشق و محبت میں سرشار ہو کر آنے والے اس محترم اللہ کے گھر کے اندر اپنے عشق و محبت کے ثبوت دینے والے اللہ کی محبتیں لے کر اپنی دنیا بھی سنوار لیتے ہیں, آخرت بھی بنا لیتے ہیں. حضرت حسن بصری طواف کر رہے تھے, ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا جو عشقیہ اشعار پڑھ رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ تو نوجوان ہے, ایسے عشقیہ اشعار جیسے محبوب کی جدائی میں پڑھے جاتے ہیں یہ تجھے زیب نہیں دیتے. کہنے لگی حسن یہ بتاؤ کہ تم جو طواف کر رہے ہو بیت اللہ کا کر رہے ہو یا بیت اللہ کے اندر جو تجلیات ہیں ان کا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ جس کے دل پتھر ہوتا ہے وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتا ہے, جس کا دل زندہ ہے وہ اس گھر کے اندر جو تجلیات والی مالک ذات ہے اس کی تجلیات کا طواف کرتا ہے. دیوانی تھی, دیوانہ وار اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کے فراق کے اندر اور اس سے دوری کے اندر وہ محبت بھرے اشعار کہہ رہی تھی. عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں, اللہ پاک ہم سب کو وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے اور وہاں کی سعادتوں والی حاضریوں کے ذریعے سے اللہ پاک ہماری دنیا اور دین دونوں سنوار دے. اور وقت تو بہت ہی تنگ ہے, مضمون تو بہت طویل ہے, ظاہر ہے کہ وہاں کے تذکرے ایسے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ, مکہ مکرمہ یہ الگ اپنا ایک جاہو جلال لگتا ہے اور مدینہ طیبہ الگ اپنا ایک جمالی مظہر رکھتا ہے. دونوں چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں, مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ, جب بندہ وہاں پہنچتا ہے لگتا ہے جنت میں آ گیا. مدینہ طیبہ بڑا ہی جمال بھرا شہر, بڑا پرسکون ٹھنڈا شہر, وہاں پہنچ کر بالکل لگتا ہے جیسے انسان جیتے جی جنت کے نظارے کر رہا ہے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے, وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب, کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں. اللہ پاک نے یہ عظیم الشان مراکز اسلام اس امت کو عطا فرما کر سکون اور قرار کے سامان فرما دیے کہ بندوں کے دل میں جب تڑپ بھڑکنے لگے سفر کرو, وہاں پہنچ جاؤ, بخششیں حاصل کرو, دنیا اور دین کی ساری مرادوں سے اپنی جھولیوں کو بھروا کر کامیاب اور کامران ہو کے وہاں سے واپس پلٹ آؤ. مدینہ طیبہ یہ وہ پاکیزہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو تیار کیا گیا. روایت میں آتا ہے کہ طوفان نوح جب آیا بیت اللہ شریف پہ بہتا وہ وہاں تک پہنچا اور مسجد نبوی کے اندر وہ خطہ جہاں آپ آرام فرمائے ہیں, بیت اللہ کی مٹی اور وہ مٹی دونوں آپس میں مکس ہوئی. ملنے کے بعد اس مشترکہ مٹی سے اللہ پاک نے آپ کے وجود مسعود کو تیار فرمایا. ایسا مبارک شہر, ایسی مبارک سرزمین کہ جس سرزمین کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ وہاں کے ذرات سے آپ کے وجود مسعود کو نوازا گیا. ایسے پیارے شہر کے آداب بھی بڑے اونچے, بڑا بابرکت, بڑا منور شہر ہے کہ جہاں قدم قدم پر آداب کی رعایت رکھنے کی ضرورت ہے. آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو, خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. اے زائر درگاہ نبی جائے ادب ہے, آئے نہ تیرے حرکت قلب کی صدا تک, اپنے دل کی دھڑکن کو بھی خاموش کر لے کہ یہ جائے ادب ہے اور ادب کا پیکر بن کے زندگی گزار لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادتوں کے ساتھ ہم سب کو زندگی میں بار بار وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے۔